है गर हौसला कदम तो बढ़ा है हिम्मत ये तेरी सहारा तेरा तू चलना शुरू कर तू फिर देखना नजर तुझको आएगा रास्ता तेरा।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है बेहतरीन इंसान कैसे बने। बेहतरीन इंसान बनने के लिए बेहतरीन आदत को अपनाना ज़रूरी है, और वो आदतें जो बेहतरीन बनने में रुकावट बनती हैं बन सकती हैं उनसे जान छुड़ाना ज़रूरी है। बेहतरीन इंसान बनने में एक बहुत बड़ा अमल दखल हमारे मिजाज और हमारे तौर अतवार का भी होता है। हमारा अंदाज़ क्या है, हमारा मिजाज क्या है, हम बिहेव किस अंदाज में करते हैं, अल्लाह की बारगाह में भी हमारे इस तर्ज अमल की बड़ी कदर है और लोगों की निगाह में भी इसी अंदाज में दिखा जाता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स बड़ा नमाजी है, हाजी है, ज़ाहरी एतबार से शरीयत का बड़ा पाबंद है, लेकिन उसके मिजाज में गुस्सा बहुत ज़्यादा है। जब गुस्सा आता है छोटी छोटी बात पे गुस्सा करता है, और जब गुस्सा आता है तो बुरा भला कहता है, गाली देता है, दिल शिकनी करता है, दिल आज़ारी करता है, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा शख्स ना तो खुदा की बारगाह में बेहतर बंदों में शामिल है और ना लोगों की नज़र में वो आदमी अच्छा हो सकता है। इससे पता चलता है कि इंसान के बेहतरीन बनने में उसके मिजाज और दूसरों के साथ जो उसका रवैया है उसका बड़ा अमल दखल है। इसी एतबार से एक हदीस मुबारक जो है वो मैं बयान करता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी खूबसूरत तालीमात में बेहतरीन इंसान के जो औसाफ बयान किए हैं उनमें एक का ताल्लुक बहुत ज़्यादा मिजाज और लोगों के साथ रवैये के साथ भी है। हदीस मुबारक है तिर्मिज़ी शरीफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खबरदार रहो कि लोगों में कुछ वो हैं जिनको देर से गुस्सा आता है और जल्दी ख़त्म हो जाता है, और कुछ वो हैं जिनको जल्दी गुस्सा आता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, और कुछ वो हैं कि जिनको जल्दी गुस्सा आता है और देर से ख़त्म होता है। तीन तरह के लोग, देर से गुस्सा आए जल्दी चला जाए, जल्दी आए जल्दी चला जाए, जल्दी गुस्सा आए और देर से जाए। फरमाया सुन लो, इनमें बेहतरीन वो है कि जिसे देर से गुस्सा आए और जल्दी ख़त्म हो जाए, और बुरे लोग वो हैं कि जिन्हें जल्दी गुस्सा आए लेकिन जाए देर से। ये हदीस मुबारक इस कदर शानदार है और इंसानी ज़िंदगी के इस मिजाजी और मुआशरती पहलू को बड़े अच्छे अंदाज में अपने अंदर समोए हुए है, और ख़ुद अपने एहतिसाब के एतबार से भी, और ख़ुद अपने आप को हम किस कैटेगरी में शुमार कर सकते हैं उसे देखने के लिए भी ये एक बड़ी शानदार जो है वो एक पैरामीटर हमें दे दिया गया कि हम किस में दाखिल हैं। बेहतरीन वो है कि देर से गुस्सा आए और जल्दी चला जाए, और बदतरीन वो है कि जल्दी गुस्सा आ जाए और जाए देर से। अगर हम गौर करें तो वाकईतन हमारे यहाँ इसी दो तरह के लोगों की कसरत है, बल्कि इन दो तरह के लोगों में भी मैं ये कहूँगा कि वो लोग ज़्यादा हैं जो इस तीसरी किस्म में शामिल होते हैं। तीसरी किस्म में यानी कि जिनको जल्दी गुस्सा आता है और जाता देर से, बल्कि ऐसा देर से जाता है कि बरसों गुजर जाते हैं, उनके दिल से वो गुस्से की कैफियत और उससे पैदा होने वाला कीना और बोझ ये नहीं निकलता, वो कीना परवर होते हैं। और ये हमारे यहाँ ऐसे लोगों की कमी नहीं, और जो पहली किस्म के लोग हैं हकीकत तो ये है कि ऐसे कम हैं कि जिनको देर से गुस्सा आए और जल्दी चला जाए, हालांकि सबसे बेहतरीन लोग ये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें बेहतरीन इंसान बनना है और बेहतरीन मुसलमान बनना है तो फिर हमारा मिजाज इस अंदाज में तब्दील हो जाना चाहिए कि आए गुस्सा देर से और जाए बहुत जल्दी। इसमें हिल्म भी है اور اس میں عفو درگزر بھی ہے، یعنی پھر دونوں اس میں سے برآمد ہوں گے، یا حلم کے نتیجے میں یہ کیفیت ہوگی، اور پھر اس طرح کی کیفیت کی صورت میں بندہ عفو درگزر کی طرف زیادہ جائے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں، اسلام میں، ہماری شریعت میں جو غصہ پی جانا ہے اور جو معاف کر دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، کیونکہ بہترین بندے ہیں ہی وہ جو خدا کو پسند ہیں، اور خدا کی پسند کس چیز میں ہے اس کے لیے حدیث مبارک سنیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا مومن کے غصہ پی لینے سے بڑھ کر کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ نہیں، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ اب آپ غور کریں کتنی عظیم فضیلت اور کتنی خوبصورت فضیلت، کہ ایک تو غصہ پینے کا جو گھونٹ ہے، یعنی غصہ اس نے پی لیا، گویا غصے کا گھونٹ بھر لیا، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ گھونٹ ہے۔ اور دوسری بات کہ جو اللہ کی رضا کے لیے غصہ پی جائے، کہ کسی کی بات پر غصہ تو آ گیا لیکن اس لیے اپنے غصے کا اظہار نہیں کیا، اس لیے اپنے انداز کو نہیں بدلا، اس لیے اپنے غصے پر قابو پا لیا کہ خدا کو یہی پسند ہے، خدا کو یہی پسند ہے کہ میں غصہ پی جاؤں، تو جو اللہ کی خاطر اپنے نفس پر ایسا قابو رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ سبحان اللہ، یوں کہہ لیں کہ ہم اس چیز کے طلبگار ہوتے ہیں، ہم اس چیز کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے معمور فرما دے، ایمان سے لبریز کر دے۔ اور اس کا طریقہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ اللہ کی رضا کے لیے جو غصہ پی لے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھر دے گا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور وجہ بھی ہے، جو اس کے بھی پیچھے کی حکمت ہے، وہ یہ ہے کہ اصل میں ایمان دل میں پورے طور پہ تب داخل ہوتا ہے جب بندہ اپنے نفس پہ قابو پاتا ہے، اپنے نفس کو جتنا دبائے گا، اپنے نفس کو جتنا قابو رکھے گا، اپنے نفس کو برائی اور بری خواہش سے جتنا وہ روکے گا، اس کے دل میں ایمان اتنا بڑھتا جائے گا۔ جیسے اولیاء کرام کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے نفس پہ وہ کیسا قابو رکھتے ہیں، نفس کرتا ہے فلاں چیز کھاؤ روک دیتے ہیں، نفس کہتا ہے فلاں بولو روک دیتے ہیں، نفس کہتا ہے غیبت کرو روک دیتے ہیں، نفس کہتا ہے بدلہ لو روک دیتے ہیں۔ تو نفس کو لگام ڈالنا یہ دل کو ایمان سے بھرنے کا ذریعہ ہے، اور نفس کو جن چیزوں میں لگام ڈالنے کی ضرورت ہے اس میں بہت بڑا حصہ اس والے وصف کا ہے کہ انسان اپنے غصے پر قابو رکھے۔ تو لہذا یہ اس عمل کی ایک بہت عظیم فضیلت ہے۔ اچھا، اسی کے ایک اور پہلو کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں، اور یہ ایک روایت ہے، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک راہب، ایک عیسائی عبادت گزار جو خلوت میں جا کے عبادتیں کرتے ہیں، ایک راہب نے شیطان سے سوال کیا کہ مجھے بنی آدم کی ان عادتوں کے بارے میں بتاؤ جو بنی آدم کے خلاف تیری مددگار ہیں، وہ عادتیں کہ جو شیطان کی مددگار ہیں انسانوں کے خلاف۔ تو شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا کہ وہ عادت غصہ ہے، آدمی جب غصے میں ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح الٹ پلٹ کرتا ہوں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں۔ یہ شیطان نے خود بتا دیا کہ انسانوں کے خلاف اس کا جو بہت بڑا ہتھیار ہے اور جو بہت بڑی مدد ہے وہ کس ذریعے سے آتی ہے، وہ غصے کے ذریعے سے آتی ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جتنی تباہ کاریاں اور جتنے فسادات غصے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ حسد پیدا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، کینہ پیدا ہوتا ہے غصے کی وجہ سے، لڑائیاں ہوتی ہیں غصے کی وجہ سے، گالیاں دی جاتی ہیں غصے کی وجہ سے، دل آزاری کی جاتی ہے غصے کی وجہ سے، دل شکنی کی جاتی ہے غصے کی وجہ سے، کسی کو مارا پیٹا جاتا ہے غصے کی وجہ سے، حتیٰ کہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصے کے وقت بندہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا، وہ شیطان کے قابو میں ہوتا ہے۔ اور شیطان خود بتا رہا ہے کہ جب بندہ غصے میں ہے تو پھر وہ اس وقت میرے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گیند، تو گیند کا اختیار تو کوئی نہیں ہوتا، بچے کا اختیار ہوتا ہے۔ بچہ چاہے گیند کو اوپر اچھالے، دائیں اچھالے، بائیں اچھالے، زمین پہ مارے، سامنے پھینکے، جو مرضی کرے، گیند کا اختیار باقی نہیں رہتا، وہ بے اختیار ہو جاتی۔ اسی طرح غصے کے اندر انسان شیطان کے قابو میں ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کر پاتا، پھر عقل پہ پردہ آ جاتا ہے، اور اب شیطان جیسے جیسے اس کو کہتا جاتا ہے بندہ ویسے کرتا جاتا ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بلکہ دیکھتے نہیں، ہم خود اس تجربے سے گزرتے ہیں کہ جس وقت غصہ ہوتا ہے تو اچھی بلی بات کوئی دماغ میں آ بھی جائے کہ یوں نہیں، یوں کرنا ہے، لیکن غصہ کرنے نہیں دیتے۔ ہم دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جب غصے میں آتا ہے تو وہ قابو میں نہیں ہوتا، اب اس کی بیوی طلاق دے دے گا، دشمن گولی مار دے گا، اس سے کوئی چھوٹا کام کر سکتا وہ کر دے گا، یعنی کہ پھر وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہے، اور پھر وہی کرے گا جو شیطان اس سے کروائے گا۔ تو اس سے سمجھ جائیں، اب آپ غور کریں کہ کیا یہ انسان بہترین، تو دور کی بات ہے، یہ بہتر بھی ہو سکتا ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ بہترین انسان کیسے بنے، لیکن یہ جو غصے سے مغلوب اور غصے کے تابع ہو کر جو حرکتیں کرنے والا شخص ہے، یہ بہترین ہونا تو دور کی بات ہے، یہ بہتر بھی نہیں بلکہ یہ بدترین، یہ بدترین لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہاں، غصے کی وہ صورت ہو سکتی ہے کہ جو غصہ ہی خدا کے لیے، جیسے خدا کے دشمنوں کے خلاف اگر کوئی شخص غضب کا اظہار کرتا ہے، اور جہاں پر شریعت نے اجازت دی یا حکم دیا ہے وہاں پر وہ غصہ کرتا ہے، تو یہ تو بڑی عظیم شے ہے۔ الغضب للہ جو ہے، یہ تو ہماری شریعت کے یوں کہنے کے احکام میں سے، لیکن جہاں اپنی ذات کے لیے اور اپنے کسی دنیاوی معاملے کے لیے غصہ ہے، وہ مذموم ہے، وہ ناپسندیدہ ہے، اور کئی صورتوں میں حرام۔ اور یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی بیان کر دوں میں، بعض لوگ عام جملہ بول دیتے ہیں کہ غصہ حرام ہے، یعنی کہ غصہ حرام ہے، یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ غصہ حرام ہے۔ غصہ آ جانا جو بے اختیار چیز ہے، اس پر تو ویسے ہی کوئی حکم نہیں، وہ تو حرام، مکروہ، تحریمی کوئی حکم نہیں۔ دوسرے نمبر پہ، اب غصہ آیا بھی اور اگر وہ اللہ کے لیے اور شریعت کے لیے اور دین کے لیے اور اسلام کے لیے آیا اور وہ اپنی حدود میں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ تیسرا ہے، غصہ اپنی ذات کے لیے ہی آیا، دنیاوی معاملے کے لیے ہی آیا، لیکن اس غصے کی وجہ سے کوئی گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، گالی نہیں دی، کوئی مارا نہیں، کوئی برا بلا نہیں کہا، دل آزاری نہیں کی، تو اب یہ غصہ فی نفسی ہی تو موجود ہے، لیکن یہ کوئی حرام نہیں کہ جو بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ حکم بھی نہیں۔ غصہ ناجائز اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس کی وجہ سے ناجائز کام کا ارتکاب کیا جائے، اور یا ناجائز کام نہ ہونے پر بندہ غصہ کرے۔ ایک آدمی نے کہا فلاں گناہ کرنا ہے، کسی نے نہیں کیا، اور اب اس کے اوپر وہ غصہ کر رہا ہے کہ یہ کیوں نہیں کیا، تو اب کیا ہے، یہ ایک اور صورت بن جاتی ہے کہ جس کو ہم غصے کے ناجائز ہونے کی صورت کہہ سکتے ہیں۔ ورنہ جو متلکن عوام کے اندر یہ جملہ ہے نا کہ غصہ حرام ہے، تو یہ جملہ غلط ہے، یہ جملہ اس طریقے سے نہیں۔ اچھا، پھر غصے کے حوالے سے ایک بڑی ایک اور بات، ہم تو غصہ پینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بہترین انسان بننے کا طریقہ ہے کہ انسان اپنے غصے پہ قابو پا لے، اور اس کی ایک دلیل کہ بہترین انسان کے اوصاف میں سے یہ ہے، اس کی ایک دلیل کیا ہے، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جو کائنات کے سب سے بہترین فرد ہیں، جو سب سے بہترین ہستی ہیں، یعنی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ غصے پر قابو رکھتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، ان کی طبیعت میں حلم تھا، بردباری تھی، قوت برداشت تھی، قوت تحمل تھی، برداشت کی قوت تھی، اور بہت دیر سے غصہ آتا اور بہت جلد چلا جاتا، اور کسی معاملے میں غصہ آ بھی جاتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے برداشت فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ چونکہ کائنات کی بہترین ہستی کے اوصاف میں سے ہے، تو اب جو بہترین بننا چاہتا ہے وہ اس بہترین ہستی کے اوصاف میں سے اس وصف کو اختیار کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ وصف مبارک، آپ کا نرم مزاج ہونا، آپ کا غصہ پی جانا، آپ کا عفو درگزر کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، کچھ بیان کیا، کچھ کا حکم دیا. ارشاد فرمایا، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. فرمایا تو اے حبیب، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، صحابہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں، تو آپ انہیں معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ. تو لہذا بہترین انسان بننا ہے تو یہ بہترین کوالٹی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، مثال کے طور پہ اگر ہم ایسے نہیں ہیں تو کیا کریں؟ تو بات یہ ہے کہ غصہ پی جانا اور اپنے مزاج کو بدلنا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے جو ہو ہی نہیں سکتی. انسان کوشش کرے تو اپنے مزاج، اپنے انداز میں آہستہ آہستہ تبدیلی لا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی کہ اپنی سوچ کو بدل کے اور اپنی کوشش کے ساتھ اپنے عمل کو بدل کے وہ اپنے مزاج ہی کو بدل سکتا ہے. اب اس کے لیے اقدامات کیا ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچ بنا لے کہ مجھے اپنے اس مزاج کو بدلنا ہے. آپ سوچ بنا لیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر اس کے مطابق کوشش بھی کرنا شروع کریں گے. دوسری بات، جب غصہ آئے تو اس وقت آخرت کی گرفت کو یاد کر لیں کہ مجھے اپنے اس غصے کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے کہ میں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. تو آخرت کی یاد جو ہے یہ بھی غصے پر قابو پانے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور آپ کے طریقے کو یاد کر لیں کہ اگر ایسا معاملہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش آتا تو آپ کا عمل مبارک کیا ہوتا. تو ہم جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اس طریقے کو یاد کرتے ہیں تو فوراً ہمارا دل نرمی کی طرف آ جاتا ہے. تو یہ تیسرا طریقہ. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ جب کسی چیز پہ غصہ آئے تو اس کو تھوڑا سا وقت گزرنے دیں. ہمارے غصے کے غلط اظہار اور غلط استعمال کی بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم فوری ری ایکشن دیتے ہیں. جیسے ہی معاملہ پیش آیا اور ہم نے اسی وقت اس کا جواب دیا تو اس وقت کا جواب معتدل ہو یہ بڑا مشکل ہے. اور اگر آپ وقت تھوڑا سا گزار دیں کہ ابھی نہیں، دو گھنٹے بعد، آج نہیں کل، تو جب بندے کا کچھ وقت گزر جاتا ہے تو اس کی جو کیفیت ہے اور جو خون کا اس کا ایک یوں کہہ لے ہجان آیا ہوتا ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. اور خاص طور پہ اگر دن گزر جائے اور بندہ جب اگلے دن دوبارہ سو کے اٹھتا ہے، فریش ہوتا ہے، طبیعت کو آرام مل جاتا ہے، ذہن کو سکون مل جاتا ہے، اس کا خون کی روانی جو ہے وہ اپنے بہاؤ جو ہے وہ اپنے اس پہ نارمل روٹین پہ آ جاتا ہے، تو پھر بندے کے دن میں آتا ہے چھوڑو یار کیا کرنا اس بات. تو یہ ایک بڑا اہم جو ہے نا طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے تھوڑا سا وقت گزرنے دے. میں دارالفتا میں ہوتا ہوں، ہمارا دارالفتا میں ہی ہمارا کام ہے، فتوے دینا، فتوے لکھنا، فتووں کے جواب دینا. آج تک دیکھا یہ ہے ہمارے پاس سب سے زیادہ مسائل طلاق کے آتے ہیں، اور جو طلاق کے مسائل آتے ہیں اس میں اگر یوں کہہ لیں کہ 30% وہ ہیں کہ جن کے پیچھے جینوئن ریزنز چل رہے ہوتے ہیں، تو مسلسل ہی ایک پرابلم چل رہی ہے، مسلسل ہی ایک پرابلم چل رہی ہے، بالآخر طلاق دے دی. 30% ایسے ہوں گے، لیکن 70% وہ ہوتے ہیں کہ جو امیجیٹ ریئیکشن، جو فوری ریئیکشن دیا اس میں طلاق دے دی. تو جملہ بیوی نے بولا یا کچھ واقعہ ہوا، طلاق 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 چلو گے فارغ. تو اتنا بڑا زندگی کا معاملہ وہ صرف اسی غصے کی وجہ سے واقع ہو جاتا ہے اور لوگ پچھتاتے ہیں. تو اس لیے میں نے اس کا حل کیا بیان کیا کہ تھوڑا سا وقت گزرنے دیں، تھوڑا سا وقت گزرنے دیں. اب وقت گزرنے دیں گے تو آپ کو جو ہے وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ بہت زیادہ جگہوں پر آپ اپنے آپ پہ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. پانچواں طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ غصہ آیا وہاں سے ہٹ جائیں. ہم جب اس جگہ سے ہٹ جاتے ہیں نا تو ہمارا غصہ تب ہی قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمیں غصہ آیا کسی آدمی پہ، اب جب تک اس آدمی کی شکل ہمارے سامنے رہے گی ہمیں غصہ آتا رہے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اس جگہ سے ہٹ جائیں. اب اس میں مثال کے طور پہ اگر دو دوست آپس میں لڑ پڑے تو ان کو چاہیے کہ اس جگہ سے ہٹ جائیں, وہ نہ وہ اسے دیکھے نہ وہ اسے دیکھے, اور پھر جا کے تھوڑا سا غور کرے, ٹھیک ہو جائیں. میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے, یا شوہر گھر سے باہر چلا جائے, یا بیوی کم از کم اس جگہ سے ہٹ کے کسی اور جگہ چلے, تو اب جب آمنا سامنا نہیں ہوگا تو طبیعت میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ جائے گا. تو جگہ کو چھوڑ دینا جو ہے یہ بھی ایک مفید طریقہ ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح وضو کر لینا, وضو کرنا جو ہے یہ بھی اس کے اندر کافی مفید ہوتا ہے کہ وضو کرنے سے آدمی ریلیکس ہوتا ہے, اس کا نرو سسٹم جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے, تو اس سے بھی غصہ اس کا اتر جاتا ہے. اچھا, اسی طرح اگر کھڑا تو بیٹھ جائے, بیٹھا تو لیٹ جائے, یہ بھی طریقہ حدیث مبارک میں بیان کیا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اعوذ باللہ پڑھنا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کو اگر بار بار پڑھیں تو تھوڑی دیر کے اندر غصہ جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک بڑا مجرب اور بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تسبیح شروع کر دیں, آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں, ایک دو تین چار منٹ کے بعد جو ہے نا وہ شیطان کے جو اثرات ہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لے گا, کیونکہ آپ پڑھ یہ رہے, میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے شر سے, اور غصہ عام طور پہ شیطان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو جب آپ بار بار یہ پڑھ رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو قبول کر کے شیطان کے شر سے آپ کو بچا دے گا. تو اعوذ باللہ شریف بار بار پڑھتے رہیں. اچھا, ایک اور دعا بھی ہے, یہ دعا اگر آپ نے مستقل معمول میں شامل کر لیں, ویسے تو جب غصہ ہے اس وقت بھی پڑھ لیں, لیکن اس کے علاوہ بھی اگر روزانہ دوسرے تیسرے دن پڑھتے رہیں تو اس سے بھی ہمارے اس مزاج پہ اچھا فرق پڑے گا. وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے اللہم رب محمد اغفر لی ذنبی واذہب غیظ قلبی واجرنی من مضلات الفتن. اے اللہ رب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم, میرے گناہ بخش دے اور میرے دل کے غصے کو دور کر دے اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا لے. یہ دعا ہے, یہ دعا اگر پڑھیں تو اس سے بھی غصہ ختم ہو جاتا ہے, اور مستقل پڑھتے رہیں تو پھر بہت اچھا اس کا اثر مستقل ہو جاتا ہے. ایک اور وظیفہ بھی ہے, وظیفہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے کبھی کبھار یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یہ پڑھتے رہیں, اور یا یہ پڑھتے رہیں یا ارحم الراحیم یا ارحم الراحیم یا ارحم الراحیم. آپ اللہ تعالیٰ کو اس کے رحمت والے اوصاف سے پکاریں گے تو آپ کے اپنے مزاج کے اندر بھی رحم آ جائے گا, اور جب طبیعت میں رحم آئے گا تو یہ غصے والا فیکٹر جو ہے یہ دور ہو جائے گا. تو یہ ایک بڑی اچھی دعا ہے, اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحیم. اور یقین کریں کہ یہ جو الفاظ مبارکہ ہیں یہ بہت عظیم ہیں, دعا کی قبولیت کے اندر بھی ان کا بہت عمل دخل ہے, تو اس اعتبار سے بھی ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہترین انسان بننے کے لیے انسان کو غصے پر قابو پانا ہوگا, اور غصے پر قابو پانے کے بے شمار فضائل ہیں, اور اس وصف کو حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات اور کچھ عمل کرنے پڑیں گے. یہ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہترین انسان بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب اس کے بعد ایک اور وصف, ایک اور خوبی, ایک اور صفت کہ جو انسان کو بہترین بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کا اپنے قریب ترین لوگوں کے ساتھ سلوک کیسا ہے, اس کا عمل اور اس کا معاملہ کیسا ہے, اس پر بھی بہترین انسان ہونے کا مدار ہے. ہمارے دین نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو باتوں کی تعلیم دی ہے, ایک کا نام ہے حقوق اللہ اور دوسرے کا نام ہے حقوق العباد. حقوق اللہ اللہ کے حق, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, حج کرنا, قرآن پڑھنا اور ذکر کرنا, درود پاک پڑھنا, صبر شکر, یہ سب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. دوسری طرف ہے بندوں کے حقوق, بندوں کے حقوق پھر اس کے اندر ایک پوری لسٹ بن جاتی ہے, ان کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا ہے, کیسا سلوک کرنا ہے, کس انداز میں ملنا ہے, کیا دینا ہے, کیا لینا ہے, کن چیزوں سے بچنا ہے, غیبت سے بچنا, چغلی سے بچنا, جھوٹ نہیں بولنا, وعدہ خلافی نہیں کرنی, یہ ساری چیزیں یہ بندوں کے حقوق میں آ جاتی ہیں. اب کیا ہے کہ حقوق العباد میں پھر درجے ہیں, جیسے حقوق العباد میں سب سے پہلا درجہ کیا ہے کہ ماں باپ کے حقوق ادا کیے جائیں, پھر آ جاتا ہے میاں بیوی کے حقوق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, یہ ایک وہ جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں وہ آ جاتے ہیں. اب انہی میں بہترین انسان بننے کے لیے ایک خاص حق ہے کہ جس کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی توجہ کم ہوتی جا رہی, کسی زمانے میں اس کو ترجیح دیتے تھے, اس پہ توجہ دیتے تھے, لیکن اب یہ معاملہ دن بدن دبتا جا رہا ہے. کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے. اب آئیے اس حوالے سے پہلے تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، پھر اس کے اوپر ہم مزید کلام کرتے ہیں. ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سب سے بہترین ہے. یعنی پڑوسیوں میں بہتر وہ ہے جو خدا کے نزدیک اپنے پڑوسی کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہے. اب اس حدیث مبارک کی شرح میں علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا، اپنے پڑوسی کا زیادہ خیر خواہ ہوگا، اس کی بھلائی کا چاہنے والا اور بھلائی کرنے والا ہوگا، تو فرمایا وہ اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہوگا. تو علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث پاک سے جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی سامنے آتا ہے کہ پھر اللہ کے نزدیک سب سے برا پڑوسی وہ ہوگا جو اپنے پڑوسی کے ساتھ برا سلوک کرنے والا ہوگا. اچھا پڑوسی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھا ہے، برا پڑوسی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ برا ہے. اب یہ وہ چیز ہے کہ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے غور کریں یا دینی اعتبار سے، آپ دونوں اعتبار سے سمجھیں گے کہ اچھا انسان وہی شمار کیا جاتا ہے کہ جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہے. ہم بعض اوقات دنیا جہان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، جن سے ہمارے کاروباری تعلقات ہیں ان سے بہت اچھے ہیں، جن سے ہماری دوستی یاری ہے ان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، لیکن پڑوسیوں کے ساتھ پتہ ہی کوئی نہیں. یہ جو فرق کرتے ہیں، اس فرق کی وجہ سے نہ تو دین کی نظر میں ہم بہتر ہوتے ہیں اور نہ دنیا کی نظر میں بہتر ہوتے ہیں. دنیاوی معیار میں بھی یہ چیز شامل ہے اور اللہ کے جو بندوں کے لیے مقرر کردہ معیار ہیں اس میں بھی چیز شامل ہے کہ بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو، اسے تکلیف دینے والا نہ ہو. حدیث مبارک سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بوائق کیا ہے کہ پڑوسی بوائق سے محفوظ ہو، یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی کا دھوکہ دینا اور اس کا ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تکلیف دینا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل آ جاتی. ظلم کے اندر زیادتی وغیرہ سب شامل ہو جاتی. تو کیا مطلب ہوا کہ فرمایا وہ بندہ اللہ کی قسم مومن نہیں ہے، یعنی اس کے ایمان کے کمال میں انتہائی نقص ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کے ظلم اور دھوکے سے محفوظ نہیں. تو اب پڑوسیوں کے ساتھ جو ظلم اور دھوکہ ہے یا جو ان کو تکلیف دینا ہے، اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا بیان کرتا ہوں. پہلے ایک اور حدیث مبارک اسی حوالے سے بیان کر دوں کہ یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے دین کی تعلیم اس معاملے میں کس قدر عظیم اور کس قدر خوبصورت ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت نماز روزہ اور صدقہ اس صحابی نے عرض کی کہ بڑی کثرت سے کرتی ہے، مگر اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ عورت جہنمی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے. اس صحابی نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک فلاں عورت ہے، وہ نماز اور روزے میں کو اتنی زیادہ نہیں ہے، یعنی کہ فرائض تو پورے ہیں لیکن فرائض کے علاوہ نفل نمازیں پڑھنا، نفلی روزے رہے، اتنے زیادہ نہیں، اور وہ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، یعنی کہ صدقے میں بھی اس نے کو ڈھیر نہیں لگا دیے، پنیر کے ٹکڑے سستے سے ہوتے ہیں، بس وہ صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں ہونے دیتی، نہیں ہونے دیتی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت جنتی ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث مبارک زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے اور ہمارے طرز عمل کو جانچنے کے لیے کافی ہے. اور ہمیں یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ پڑوسیوں کا حق کیا ہوتا ہے، کتنا ہوتا ہے۔ جنتی اور جہنمی ہونے کا دار و مدار پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اور برے سلوک پر رکھ دیا گیا، اور ایمان کا کامل ہونا موقوف ہے اس بات پہ کہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیجیے۔ تو اب آپ اس عمل کی عظمت کو دیکھیں اور اس کی اہمیت پہ غور کریں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں اور جو ہمارے مشاہدے میں ہیں، وہاں کی صورتحال کسی بھی طور پہ خوشگوار نہیں۔ ہو سکتا ہے جو گاؤں دیہات میں رہنے والے ہوں، وہاں پر آج بھی وہ اخلاق، وہ پیار، وہ ملنساری اور وہ اچھے تعلقات باقی ہوں۔ ہو سکتا ہے، گاؤں دیہات کا مجھے اتنا علم نہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں ہو سکتا کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پہلے کا تو مجھے پتا ہے کہ کبھی گاؤں دیہات جانا ہوتا تھا تو لوگوں کا آپس میں سلوک کیسا ہوتا تھا، ایون کہ شہروں کے اندر کتنا اچھا سلوک تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک تو بات کی بات ہے، جو برا سلوک ہے اسی سے بچ جائیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے یہاں صفائی، کوڑا گھر کا جمع کیا اور پڑوسی کے گھر کے سامنے ڈال دیا، یا پڑوسی کے گھر کے سامنے نہیں ڈالا، اپنے ہی گھر کے سامنے رکھا لیکن پڑوسی کے لیے باعث تکلیف، گاڑی کھڑی کی، بائک پارک کی، اس میں بھی پڑوسی پریشان، کبھی کوئی مکان بنایا یا کچھ تعمیرات کا کام کیا تو جو کچرا، ملبہ، اینٹے، پتھر، روڑی، بجرا، سریا، سیمنٹ، یہ سب جمع کر کے پڑوسی کے گھر کے آگے، جتنا عرصہ گھر بنے گا پڑوسی کی جان سکون میں آ سکتی نہیں، یہ ہمارا طریقہ۔ اچھا، اسی طریقے سے جس گھر کے اندر جو ہے وہ شادی ہے، تو سمجھ لیں کہ ایک ہفتے کے لیے اس کے پڑوسیوں کا راتوں کا سونا حرام، ان کے مریض تڑپے، ان کے بچے بلکے، ان کی عورتیں پریشان ہوں، ان کے بچے جو امتحان دینے والے ہیں وہ تیاری کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن چونکہ گھر میں شادی ہے لہذا اب اس محلے کے سارے پڑوسیوں کے بچے ہوں فیل، ان کے بیمار ہوں اور بیمار، اور ان کے جو ہے نا وہ بچے روئیں، بیمار روئیں، جو مرضی کریں، یہ ہے ہمارا طرز عمل۔ اور یہ پھر صرف اسی میں نہیں کہ شادی ہے، نہیں، کوئی نیک محفل ہے اس میں بھی اس سے کم نہیں ہوتا، کوئی نعت خوانی کی محفل ہی کروانی ہے اس میں بھی لاؤڈ سپیکر آن کر کے پڑوسیوں کو پریشان کرنا تقریباً جو ہے نا یوں کہہ لے کہ بائی ڈیفالٹ ہی بنتا جا رہا ہے، یعنی کہ جزو لازم بنتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی باتیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ حدیث مبارک میں کیا فرمایا، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس کی قسم بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کے پڑوسی اس کے بوائق یعنی اس کی تکلیفوں، اس کے ظلم سے اور اس کے دھوکے سے محفوظ نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھ لیں، ابھی شب برات آئے گی تو شب برات میں پٹاخے پھوڑنا، گلی محلے میں شور مچاتے پھرنا، رمضان کا مہینہ آئے گا، پورے رمضان کے مہینے میں گلیوں میں کرکٹ کھیلی جائے گی، تو کیا کرکٹ کھیلنے والے، شور مچانے والے، ہلڑ بازی کرنے والے، کیا یہ پڑوسیوں کو تنگ نہیں کر رہے ہوتے؟ حرام ہوتا ہے، صریح حرام ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنا، یہ رمضان کی راتوں میں یا اس کے علاوہ، سیٹرڈے نائٹ ہے، ہفتے کی رات ہے، ان سب راتوں میں جو کچھ کیا جاتا ہے یہ سب حرام ہے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کی یہ وعید ہے کہ ان کا ایمان کامل نہیں۔ تو بہترین انسان بننے کے لیے بہترین پڑوسی بنے، اور بہترین پڑوسی بننے کے لیے اپنے کسی کال فیل عمل سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیں۔ گھر میں ٹی وی اگر مدنی چینل بھی دیکھنا ہے، اور جائز ہی دیکھنا چاہیے، ناجائز والی چیز تو دیکھی نہ جائے، کہ اگر آپ نے دینی چیز بھی دیکھنی ہے تو اس کی آواز بھی اتنی اونچی نہ کرے کہ آپ کے پڑوسی تنگ ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، میں ایک فہرست مختصر سی جو وہ بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ اپنا اخلاقی سوچ بنائیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارے دین کا بھی حکم ہے، ہماری دنیا کا بھی تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پہ خود کچھ اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں کہ میں دوسروں کا بھلا کروں، تکلیف نہ پہنچاؤں۔ تیسرا، پڑوسی کے ساتھ سلام دعا رکھیں، سلام دعا رکھیں گے تو کچھ شرم حیا بھی کریں گے۔ چوتھے نمبر پہ کچھ ویسے خوشی غمی کے موقع پہ سلام دعا رکھنا یہ مفید ہے۔ اسی طریقے سے اپنے گھر کی اور اپنے گھر کے باہر کی صفائی کا خیال رکھیں تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے شور شرابہ اور اس طرح کی جتنی سرگرمیاں ہیں ان سب کے اندر ذہن بنا لے کہ میں نے وہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ میں دوسروں کے لیے سکون کا باعث بنوں، تکلیف کا باعث نہ بنوں۔ اسی طرح بات چیت کرنے میں، تھوڑا سا اچھے انداز میں اور تمیز کے ساتھ بات کریں۔ اسی طرح اگر پڑوسی کو کسی مالی مدد کی ضرورت ہے تو اپنے جو وسائل ہیں اس میں ممکنہ حد تک جتنی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اسی طرح گھر میں اگر کوئی ایسی تقریب ہے جس میں آپ باہر کے لوگوں کو بلاتے ہیں تو پڑوسی کو بھی بلا لیں۔ اسی طریقے سے علاقے میں جو کوئی کمیونٹی کی سرگرمی ہے، ایکٹیویٹی ہے، تو اس میں بھی آپ پڑوسی کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ آپس میں کچھ تنازع ہو جائے تو اس کو بات چیت اور پیار محبت سے حل کرنے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ پوری زندگی کے لیے اسے ہمیشہ دور ہو جائیں۔ باہمی اعتماد وغیرہ کا رویہ اپنانے کی کوشش کریں اور مثالی کردار ادا کریں کہ آپ کا رویہ دیکھ کر آپ کا پڑوسی بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے، کہ وہ یہ کہے یار کتنا اچھا پڑوسی ہے، فلاں چیز کا خیال رکھتا ہے، فلاں کا خیال رکھتا ہے، فلاں کا خیال رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کا لحاظ کریں کہ آپ کے عمل کو دیکھ کے آپ کے پڑوسی بھی اچھے بننا شروع ہو جائیں۔ تو یہ چند ایک میں نے مثالیں بیان کی۔ اسی طرح پڑوسی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کریں، یہ تو حدیث مبارک میں حق کے پڑوس بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، پڑوسی کے مثال کے طور پہ گھر کے مرد جو ہے کہیں گئے ہوئے ایک دو دن کے لیے، چند دنوں کے لیے، تو کچھ خیال کریں کہ ان کے ہاں امن امان اور ہر اعتبار سے جو ہے وہ اچھا رہے، کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے تو لا کر دینی ہے تو وہ لا کر دے دیں۔ تو یہ چند اقدامات ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور کچھ چیزوں سے بچنا شروع کر دیں تو ہم بہترین پڑوسی بن سکتے ہیں، اور بہترین پڑوسی بننے کا مطلب ہے بہترین انسان بننا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہے گر حوصلہ قدم تو بڑھا، ہے ہمت یہ تیری، سہارا تیرا، تو چلنا شروع۔